बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء والله رؤوف بالعباد يا صدق الله العلي العظيم
بسم الله الرحمن الرحيم اور لوگوں میں وہ بھی ہیں جو اپنے نفس کو مرضی پروردگار کے لیے بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے ایمان والو تم سب مکمل طریقے سے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطانی اقدامات کا اتباع نہ کرو کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، پھر اگر کھلی نشانیوں کے آ جانے کے بعد لغزش پیدا ہو جائے تو یاد رکھو کہ خدا سب پر غالب ہے اور صاحب حکمت ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی صبح کی نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 207 سے لے کر 209 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن محبی۔ سامعین، ہماری یہ صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ سامعین، آج ہفتہ ہے 31 اردی بہشت 1401 ہجری شمسی مطابق 19 شوال 1443 ہجری قمری اور 21 مئی 2022 عیسوی۔ ہماری صبح کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، پھر پروگرام پیش کیا جائے گا انداز جہاں، پھر اس کے بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا، پھر آپ سامعین پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرمائیں گے، اور آج کے دن کی دعا پر ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچیں گی۔ وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ترقی کی سیاست پر زور دیا ہے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے کہا ہے کہ اتوار کو پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں 25 سے 29 مئی کے درمیان کسی تاریخ کو اسلام آباد آنے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور ہندوستان کے وزرائے خارجہ نے باہمی تعلقات کے فروغ اور علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں تبادلہ خیال کیا ہے۔ تہران میں دفتر خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے جمعے کو اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کی سطح پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تہران نئی دہلی کے ساتھ تعلقات کو خاص اہمیت دیتا ہے۔ انہوں نے ترقی و پیش رفت کی غرض سے ایران اور ہندوستان کے درمیان تعاون نیز علاقائی و بین الاقوامی مسائل کے بارے میں صلاح مشورے کو تہران نئی دہلی تعلقات کی فروغ کی علامت قرار دیا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے دونوں ملکوں کے درمیان پائے جانے والے اچھے تعلقات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کے فروغ کی امید ظاہر کی ہے۔ انہوں نے ایران کے وزیر خارجہ کو اعلی ہندوستانی حکام سے ملاقات اور تبادلہ خیال کی غرض سے دورہ ہندوستان کی دعوت بھی دی، جسے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے قبول کر لیا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ پوری دنیا کو اس وقت غذائی اشیاء کی قلت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران غذائی اشیاء کی سلامتی کے بارے میں اقوام متحدہ کی کوششوں کی بھرپور حمایت کرتا ہے۔ ہمارے نامہ نگار کی رپورٹ کے مطابق اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب مجید تخت روانچی نے پوری دنیا میں غذائی اشیاء کی قلت اور اس سے پیدا ہونے والے مسائل و مشکلات کے بارے میں سلامتی کونسل کے اجلاس میں کہا کہ خوراک سے متعلق ماحولیات کی تبدیلیوں، کرونا وبا اور مختلف طریقوں سے بین الاقوامی مقاسمت کی منفی اثرات سے دنیا کے مختلف ملکوں میں جملہ ایران پر، جو گزشتہ 4 عشروں سے مختلف قسم کی سخت ترین پابندیوں کا مقابلہ کرتا آیا ہے، خاصا اثر مرتب ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 700,000 افغان پناہ گزینوں کی ایران آمد سے بھی ایران کی معیشت کافی متاثر ہوئی ہے، جس کی بنا پر غذائی اشیاء کی فراہمی پر بھی اثر پڑا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ملک میں ترقی کی سیاست پر زور دیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے جے پور میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے عہدیداروں کے اجلاس سے آن لائن خطاب میں کہا کہ ملک میں ترقی کی سیاست ہونی چاہیے۔ انہوں نے اپوزیشن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ کچھ لوگوں نے ترقی کو مسخ شدہ شکل دے دی ہے۔ مسٹر مودی نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو معاشرے میں کشیدگی کو ڈھونڈتے ہیں، ذات پات کی سیاست کرتے ہیں، علاقائیت اور دیگر مسائل کو ہوا دیتے ہیں اور لوگوں کو ورغلا کر اپنی خود غرضی کا ثبوت دیتے ہیں۔ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ عوام کو ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے چیئرمین نے کہا ہے کہ اتوار کو پشاور میں کور کمیٹی کا اجلاس طلب کیا ہے، جس میں 25 سے 29 مئی کے درمیان کسی تاریخ کو اسلام آباد آنے کا فیصلہ کریں گے۔ ملتان میں پارٹی کے پاور شو سے خطاب کرتے ہوئے سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کوئی ڈرنے والا کھلاڑی بڑا کرکٹر نہیں بن سکتا، نقصان سے ڈرنے والا کوئی کاروباری بڑا تاجر نہیں بن سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ اقتدار کی باریاں لینے والے کرپٹ لوگوں نے مجھ سے این آر او لینے کی بڑی کوشش کی، جب میں نے این آر او دینے سے انکار کر دیا تو ہماری حکومت کے خلاف سازش کی گئی۔ انہوں نے پرویز مشرف کی طرح مجھ سے این آر او لینے کی پوری کوشش کی، کبھی لانگ مارچ اور کبھی اسمبلی میں برا بھلا کہا گیا۔ اپوزیشن کا ایک مقصد کرپشن کے کیسز معاف کرانا تھا۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ دنیا میں نوجوانوں اور خواتین کے بغیر کوئی بھی انقلاب کامیاب نہیں ہوتا۔ شاندار استقبال پر ملتان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ انقلاب آ رہا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے کہا ہے کہ فلسطین کو اب عرب ممالک کا انتظار نہیں ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل سید حسن نصر اللہ نے شام میں حزب اللہ کے سینئر کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین کی شہادت کی 6ویں برسی کے موقع پر کہا کہ مزاحمت نے لبنان کو آزاد کرایا ہے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں علاقائی اور لبنان کے مسائل پر روشنی ڈالی اور کہا کہ عرب ممالک پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ حزب اللہ کے سینئر کمانڈر مصطفیٰ بدر الدین 13 مئی 2016 کو شام کے نواحی علاقے میں واقع فوجی ایئرپورٹ پر تکفیری دہشت گردوں کے راکٹ اور توپ خانے کے حملے میں شہید ہو گئے تھے۔ سید حسن نصر اللہ نے کہا کہ عرب دنیا کبھی بھی لبنان کو صہیونی جہریت سے نہیں بچا سکتی۔ انہوں نے کہا کہ شہید بدر الدین ایک ذہین کمانڈر تھے، جنہوں نے شام میں صہیونی دشمن اور تکفیری گروہوں کے خلاف مختلف میدانوں میں جنگوں میں شرکت کی۔ سید حسن نصر اللہ نے مزید کہا کہ اسرائیلی دشمن کے مقابلے میں لبنانی مزاحمت 1982 کے حملے کے فوراً بعد شروع ہوئی تھی۔ شہید بدر الدین کا تعلق اسی مزاحمتی نسل سے ہے جس نے اسرائیلی دشمن سے لڑنے کے لیے عرب ممالک کی باضابطہ حمایت کا انتظار نہیں کیا۔ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کا کہنا تھا کہ عرب ممالک کی حکومتیں کبھی بھی لبنان کو صہیونی جہریت سے محفوظ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ وہ اس وقت ناکام رہی ہیں جب وہ طاقتور اور متحد تھیں۔ یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری علاقے پر اس کا تسلط قائم کروانے کی راہ ہموار کرنے کے مترادف ہے۔ المسیرہ کی رپورٹ کے مطابق یمن کی تحریک انصار اللہ کے رہنما سید عبد المالک بدر الدین الحوثی نے صوبہ آپ کے رہنماؤں اور صوبائی حکام سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اس بات کی ہرگز اجازت نہیں دی جا سکتی کہ امریکی ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کریں۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کی برقراری کے لیے بعض عرب ملکوں میں پائی جانے والی رقابت پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ غاصب صہیونی حکومت کے ساتھ تعلقات کا مطلب اسے علاقے پر مسلط کرنا اور اپنے علاقے اس کے حوالے کرنا ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک جرم سے تعبیر کیا ہے۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے سے متعلق تل ابیب کے فیصلے پر رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اس فیصلے کو اپنے جرم کی پردہ پوشی کرنے میں غاصب صہیونی حکومت کی ناکامی کا نتیجہ قرار دیا۔ اس بیان میں کہا گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کے پوسٹ مارٹم سمیت دسیوں دلائل سے چشم پوشی کرنے کی کوشش کی ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ الجزیرہ کی فلسطینی نامہ نگار شیری ابو عاقلہ کے قتل کیس کی تحقیقات سے گریز کیے جانے اور جھوٹے اور بے بنیاد بہانوں سے ذمہ داریوں سے بچنے کی صہیونی فوج کی کوشش نہ صرف یہ کہ ایک ناکام کوشش ہے بلکہ یہ کوشش کے ایک اور جرم کے مترادف ہے۔ اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ روسی فوجیوں نے S-300 دفاعی میزائل سسٹم سے اسرائیلی جنگی طیاروں پر حملہ کیا ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا نے رپورٹ دی ہے کہ روسی فوجیوں نے پہلی بار S-300 دفاعی میزائل سسٹم سے شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں پر میزائل فائر کیے ہیں۔ اسرائیلی ٹائمز اور اسرائیلی ٹی وی چینل 12 نے اطلاع دی ہے کہ گزشتہ ہفتے اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے شمال مغربی شہر پر حملہ کیا تھا، جس پر روسی فوجیوں نے S-300 دفاعی سسٹم سے میزائل فائر کیے تھے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق روس کی جانب سے شام میں اسرائیلی جنگی طیاروں کو نشانہ بنایا گیا۔ اس بات کی نشاندہی ہو سکتی ہے کہ اسرائیل کے بارے میں روس کے نظریات بدل چکے ہیں۔ اسرائیل ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں لکھا ہے کہ گزشتہ جمعے کو یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب اسرائیلی جنگی طیاروں نے شام کے شمال مغرب میں واقع مسیاف شہر کے نزدیک کئی بار بمباری کی ہے۔ شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی سان نے اس بارے میں رپورٹ دی تھی کہ اس حملے میں 5 شامی شہری جاں بحق اور 7 دیگر زخمی ہوئے تھے۔ شام کے تمام صوبوں میں عرب قبائل نے قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت میں وطن کے نام سے خیمے لگائے ہیں۔ شام کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عرب قبیلوں کی جانب سے مختلف صوبوں میں یہ خیمے وطن کے نام سے لگائے گئے ہیں، جس کا مقصد ملک میں قومی آشتی سے متعلق حکومت کی کوششوں کی حمایت کرنا اور تعمیر نو کے عمل کو تقویت پہنچانا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیے پروگرام اندازِ جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے. اور ناظرین آج کے پروگرام میں ہم پاکستان کے سیاسی اور معاشی بحران کا جائزہ لیں گے. تو لیجیے اس سلسلے میں ہمارے ساتھیوں نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, پہلے آپ وہ رپورٹ ملاحظہ فرمائیں اور اس کے بعد ہم اپنے مہمانوں سے اس موضوع پر گفتگو کریں گے.
پاکستان میں سیاسی اور معاشی بحران کا سلسلہ جاری ہے اور صدارتی ریفرنس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ نیز افراط زر میں اضافے کے بعد اندرون ملک اشیاء صرف کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. پاکستانی ذرائع روپے کی قدر میں مسلسل گراوٹ کو بین الاقوامی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدے سے متعلق بے یقینی کی کیفیت اور معیشت کے بارے میں افواہوں کا نتیجہ قرار دے رہے ہیں. کہا جا رہا ہے کہ عالمی مالیاتی ادارے آئی ایم ایف نے پاکستان کو قرضوں کی فراہمی کے لیے سخت شرائط عائد کر دی ہیں, جس کے نتیجے میں پاکستان میں ایندھن اور توانائی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی اور لا محالہ اس کا اثر دیگر اشیاء پر بھی پڑے گا. اگرچہ وزیراعظم شہباز شریف کی اقتصادی کمیٹی نے معاشی صورتحال پر قابو پانے کے لیے بعض اقدامات کا اعلان کیا ہے, تاہم مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے حالات کی نزاکت کو محسوس کرتے ہوئے حکومت چھوڑنے کا بھی ہندیہ دیا ہے. ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور محدود مالی وسائل کو دیکھتے ہوئے حکمراں مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز شریف کا یہ بیان سامنے آیا ہے کہ عوام کو مہنگائی کے سیلاب میں بہانے سے بہتر ہے کہ حکومت چھوڑ دی جائے. پاکستان میں سابق وزیراعظم عمران خان کی مخالف جماعتوں کو اقتدار میں آئے ابھی 2 ماہ بھی مکمل نہیں ہوئے ہیں اور حکمراں جماعت کی ایک اعلیٰ عہدیدار کا معاشی مسائل کو سیلاب سے تشبیہ دے کر اقتدار چھوڑنے کا عندیہ دینا کوئی اچنبھے کی بات نہیں ہے. دوسری جانب سابق وزیراعظم عمران خان عوامی جلسوں کے ذریعے حکومت پر سیاسی دباؤ بڑھاتے ہوئے تسلسل کے ساتھ نئے الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں. عمران خان ملک کے مختلف شہروں میں کئی بڑے جلسے کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنی پارٹی کے کارکنوں کو اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کے لیے تیار رہنے کا بھی حکم دے رکھا ہے. اسی دوران پارٹی فیصلے کے خلاف ووٹ دینے والے ارکان اسمبلی کے بارے میں صدارتی ریفرنس پر سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد سیاسی صورتحال میں ڈرامائی تبدیلی کے آثار بھی دکھائی دینے لگے ہیں. صدارتی ریفرنس کے بارے میں سپریم کورٹ کے فیصلے سے اگرچہ وفاقی سیاست پر بظاہر کوئی اثر نہیں پڑے گا, تاہم ملک کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کی سیاسی صورتحال میں خاصی ہلچل دکھائی دے رہی ہے, جہاں پہلے ہی صوبائی وزیر اعلیٰ کے انتخاب کا معاملہ متنازع بنا ہوا ہے.
جہاں ناظرین جیسا کہ ہم نے پروگرام کے آغاز میں عرض کیا, پاکستان کا سیاسی اور معاشی بحران آج انداز جہاں میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے. یہاں تہران اسٹوڈیو سے اس موضوع پر گفتگو کے لیے موجود ہیں ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی, اور ہمارے ساتھیوں نے بتایا ہے کہ لندن سے بر صغیر کے ممتاز تجزیہ نگار مشرف حسینی صاحب آج کے پروگرام میں شریک ہوں گے. ان سے شاید اسکائپ کے ذریعے رابطہ برقرار ہو گیا ہے. حسینی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
حسینی صاحب, پاکستان میں اس وقت خاص طور پر جو معاشی بحران ہے اور اس میں روز بروز شدت آتی جا رہی ہے, اس کے عوامل آپ کے خیال میں اندرونی ہیں یا بیرونی؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے عوامل دونوں ہیں, ایک اندرونی ہے اور ایک بیرونی ہے.
جی,
اور بیرونی عوامل اس کے سیاسی مسائل کے ساتھ مربوط ہیں. یہ ایک صرف خالصتاً ایک معاشی بحران نہیں ہے.
جی,
بلکہ اس کا تعلق سیاسی حالات سے ہے.
جی,
پاکستان کئی سالوں سے ایک فورن پالیسی کے معاملے میں اور اپنے فیصلوں کے معاملے میں باہر کی طرف نگاہ کرتا تھا, اور باہر کی پالیسیز کو اس میں امریکہ شامل ہے اور باقی ممالک بھی شامل ہیں, سعودی عرب وغیرہ, ان کی طرف زیادہ مطلب ہے ان کی طرف نظر رکھتا تھا. لیکن عمران خان نے آ کر ایک نئی پالیسی کو اور پاکستان کے فیصلوں کو پاکستان کے اندر سے کیے جانے کا عندیہ دیا.
جی,
اور اس سلسلے میں اس نے عملی طور پہ بھی اظہار کر دیا, خاص طور پہ یوکرین کی, جس وقت رشیا اور روس اور یوکرین جی کا معاملہ ہوا, اسی موقع پہ پہلے سے ایک بنا ہوا بنایا پروگرام تھا پاکستان جی کے وزیر اعظم اس وقت جو تھے سابق وزیر اعظم عمران خان کے دورے کا رشیا کا.
جی,
اور وہ بالکل انہی دنوں سے جب وہ یوکرین کے اوپر اٹیک ہوا اور رشیا کا, انہی دنوں میں وہ دورہ تھا, اور اس کو امریکہ نے پسند نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے اس نے ان کے خلاف ایسے عندیہ دیا کہ اگر پاکستان کے حکومت میں ان کو ہٹایا نہیں جاتا تو پھر ہم اپنے اقتصادی معاملات اور دیگر معاملات میں ہم پاکستان سے اس کا بدلا لیں گے یا کوئی جس طرح کی ملتا تھا. وہ جو سیاسی بحران پیدا ہوا اس نے اقتصادی بحران جس کو عمران خان کی حکومت نے آزاد خارجہ پالیسی کے باوجود کافی حد تک سنبھال لیا تھا, اور لیکن ایک بڑی ہی ایک نازک صورتحال تھی اقتصادی لحاظ سے, اس میں امریکہ کی مداخلت کی وجہ سے اور اس وقت حزب اخلاف میں تھیں اور ابھی وہ ساری جماعتیں اکٹھی ہو کر انہوں نے عمران خان کے خلاف ایسا اندرون اسمبلی کے اندر سے ایسی تبدیلی لانے کی کوشش کی جس میں کئی لوگوں کی ہارس ٹریڈنگ اور ان کو اپنے ساتھ مالی منفیتوں کے اس کے انڈیے ملے کہ ان کے ساتھ ان کو ساتھ ملایا اور عمران خان کی پارٹی کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملایا. تو اس وجہ سے جو حکومت قائم ہوئی ایک تو وہ کئی پارٹیوں سے مل کر بنی, ایک کمزور ہوئی, اوپر سے اقتصادی معاملات بھی بہت سارے جو پالیسیز عمران خان کی پارٹی نے کی تھی وہ بھی ان کو بھی تسلسل ٹوٹ گیا. تو اقتصادی معاملات جو ہے نا اس کا بائی پروڈکٹ ہم کہہ سکتے ہیں سیاسی معاملات کا جن سے کہ پاکستان اس وقت گزر رہا ہے. لیکن اس وقت جبکہ آپ کی عدلیہ نے وہ دے دیے جن لوگوں نے ووٹ کیا تھا پارٹی کے لائن سے ہٹ کر, انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کیا اور ان کو ڈی سیٹ کر دیا گیا, ان کی سوخ کر دیا گیا. تو لہٰذا ابھی پھر صورتحال جانا میرے خیال میں ہفتے ایک تک کافی حد تک کلیئر ہو جائے گی کہ کیا صورتحال بنتی ہے اقتدار کی.
بہت بہت شکریہ جناب, بہت بہت شکریہ. ابھی جب شہباز شریف صاحب کے مطلب ساتھیوں نے اور انہوں نے جب حکومت سنبھالی تھی اس عزم کے ساتھ انہوں نے حکومت سنبھالی تھی کہ چند روز کے اندر وہ عوام کو مشکلات سے نجات دلا دیں گے, ایک بڑا جو دعویٰ کیا تھا شہباز شریف نے وہ انہوں نے یہ کیا کہ یکم مئی سے پاکستان میں لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی, اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ صاحب اعلان کیا گیا کہ صاحب اس پر عمل شروع. لیکن آج کراچی میں جو انہوں نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے کہ البتہ انہوں نے یہ کہنا چاہا ہے کہ بعض عوامل ہیں جو انہیں کھل کے کام نہیں کرنے دینا چاہتے, لیکن انہوں نے اپنی لاچاری اور بے بسی کا اعتراف کیا ہے, اور لوڈ شیڈنگ کے معاملے میں انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کے بعد دوبارہ شروع ہو گئی. تو یہ جو ان کا بیان ہے, یہ جو اعترافی بیان, بعض وزراء کی طرف سے بھی کچھ اس طرح کی باتیں آنے لگی ہیں کہ جس سے یہ اشارے ملتے ہیں کہ یہ لوگ ذہنی طور پر الیکشن کے لیے تیار ہو رہے ہیں, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں یہ احساس ہو گیا ہے؟
دیکھیں میں پہلے ایک وجہ بیان کروں گا کہ شہباز صاحب نے جو پہلی پارلیمنٹ میں تقریر کی جب جو ہی انہوں نے وہاں سے ووٹ آف میں لیا تو انہوں نے کئی اعلانات کیے, تنخواہوں میں اضافہ, پینشنرز کی تنخواہوں میں اضافہ, کچھ اور چیزیں. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بڑی جسے کرکٹ کی اصطلاح میں کہتے ہیں بڑی فلیٹ پچ پہ وہ کھیل رہے ہیں, لیکن انہیں احساس نہیں تھا کہ عمران خان جو نیا بیانیہ لے کے جائیں گے اور عوام کے اندر ان کو مقبولیت ملے گی. وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ عمران جو ہیں وہ سائڈ لائن پہ ہوں گے تو وہ جو کرتے رہیں گے اس پہ کوئی تنقید نہیں ہوگی, اور جو وہ کہتے رہیں گے اس کا محاسبہ نہ ہوگا. آج تو صورتحال یہ ہے کہ ابھی شہباز شریف یا ان کا وزیر ایک بیان پورا نہیں کرتا تو عمران خان اپنے جلسے میں اس کا جواب دے دیتے ہیں. یعنی اس وقت جو تجزیہ نگار جو پاکستان کی سیاست پہ گہری نظر رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ اپنے سے باقی ماندہ چند ماہ کی حکومت سے زیادہ آئندہ آنے والے الیکشن کے بارے میں پلان کر رہی ہے. یعنی جیسے آپ نے بھی اشارہ کیا کہ ان بیانات سے ایسے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صورت میں ایسا کوئی کام بھی نہیں کرنا چاہتے جس سے معمولی تاثر ملے کہ عوام کے خلاف جا رہے ہیں, لہٰذا وہ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. پہلے جیسے وہ آئے تھے ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے, جو خواب دکھائے تھے وہ خواب تو پورے نہیں ہونے تھے, لیکن انہیں یہ امید تھی کہ کوئی اس پہ اعتراض کرنے والا بھی نہیں ہوگا, ہم سال ڈیڑھ سال میں چیزوں کو جو ہے ایزی آسانی سے وہ کر لیں گے. لیکن جب اس شدت سے اس وقت عوام کے اندر سے ریئیکشن ہے اور وہی نعرہ کہ جس کی بنیاد پہ انہوں نے عمران خان کو اقتدار سے الگ کیا وہی نعرہ ان کے گلے میں پڑ گیا. عمران خان کے لیے سب سے بڑا جو اعتراض تھا وہ یہ تھا کہ مہنگائی بڑھ گئی تو یہ ہم کنٹرول کر لیں گے فلاں کر لیں گے. اب اس مہنگائی کی وجوہات کیا ہیں یہ ایک لمبی بحث ہے. پاکستان مثلا عمران خان آئے تو وہ کہتے تھے کہ ہمیں اتنے لمبے چوڑے قرضوں میں جو ہے وہ ڈال کے یہ حکومت چلی گئی, اسی طرح آج یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن اصل مسائل بہت ہی بنیادی مسائل ہیں, وہ آئی ایم ایف کے مسائل ہیں اور جس انداز سے پاکستان کی معیشت اس وقت ایک ایسے دوراہے پہ کھڑی ہے کہ جس کے بارے میں جتنے بڑے بڑے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی بڑے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں.
بہرحال اب تو وقت بھی ہمارے پاس کم رہ گیا ہے, صرف ایک منٹ کا وقت رہ گیا ہے, تو ایک چیز کی طرف صرف میں چاہوں گا آپ کا تبصرہ کہ شہباز شریف صاحب نے آج جو بات کہی ہے سمجھے, وہ انہوں نے بالواسطہ طور پر وہی بات کہی ہے جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے خلاف ہے. انہوں نے یہ اشارہ دیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان صاحب کے ساتھ ہے.
دیکھیں ابھی انہوں نے 10 جون کو بجٹ کا جو ہے وہ سیشن بلایا ہے, تو میں سمجھتا ہوں شہباز صاحب اس سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں, اس طرح کا کوئی بیان دے کے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی وہ پہلے ہی دباؤ میں ہے. عمران خان نے ان کو رگڑ دیا ہے دوسرے لفظوں میں خود پاکستانی میڈیا کے مطابق, تو اب وہ شہباز صاحب کہتے ہیں کہ وہ بھی اپنا حصہ ڈال کے ان کو کسی طرح مجبور کریں کہ اس جون والے جو بجٹ والا سیشن ہے اس میں ان کی مدد کریں. اگر وہ چونکہ اگر بجٹ سیشن نہ ہوا تو حکومت کا سلسلہ جو ہے وہ نہیں چل سکے گا.
بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کے بارے میں ہمیں آپ کی رائے کا بھی انتظار رہے گا, اور اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. شکریہ جناب.
سامعین ابھی آپ حالات حاضرہ پر مشتمل پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا بارش نور تھی جدھر دیکھا, کیا بتائیں تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن تاب نظارہ بھی نہ تھی لیکن از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا, از پہ شوق آنکھ بھر دیکھا, کیا بتائیں دل نے سمجھا سمجھا کہ مل گیا کعبہ, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا, جب نگاہوں نے ان کا در دیکھا, تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا, تھا دمِ دیدِ گنبدِ خضرا, ہوش سے بے خبر مگر دیکھا, ہوش سے بے خبر مگر دیکھا, کیا بتائیں کہ کیسا در دیکھا, بارش نور تھی جدھر دیکھا.
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. اور سامعین اب وقت ہوا ہے پروگرام صبح امید کا.
सुबह उम्मीद।
अजीज सामीन, मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दुरूद व सलाम, आपकी सेहत व सलामती और एक अच्छे दिन की दुआ के साथ प्रोग्राम सुबह उम्मीद लेकर हाजिर हैं। हुसैन अख्तर का सलाम कबूल कीजिए। अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, खबरदार लोगों के अयूब तलाश करने वालों की सोबत से परहेज करो, क्योंकि उन लोगों का हमनशीन भी उनकी ऐब जोई से नहीं बच सकेगा। लीजिए समाअत फरमाइए सुबह उम्मीद। सामीन, अगर किसी दोस्त में कोई कमजोरी देखो तो उसके पीठ पीछे उसकी बुराई बयान करने के बजाय किसी मुनासिब मौके पर उसको इस बात की तरफ बहुत खुश उसलूबी से मुतवज्जे कर दो। ये बात भी काबिल तवज्जो है कि अगर दोस्त की किसी कमी पर उसको मुतवज्जे करना है तो उसमें भी बड़ी महारत की ज़रूरत होती है। उसको ऐसी खुश उसलूबी से मुतवज्जे करे कि उसको तकलीफ न पहुँचे, उसके एहसासात और जज्बात को ठेस न लगे। एक मुरब्बी अखलाक कहते हैं, अपने दोस्त को इशारे या किसी हरकत के जरिए उसकी गलती पर मुतवज्जे कर दो और उससे गुफ्तगू करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर तुमने अपने दोस्त से ये कह दिया कि तुम्हारे अंदर ये कमी है तो किसी कीमत पर तुम उसको अपना हमख्याल नहीं बना सकते, क्योंकि तुमने बराह रास्त ये बात कहकर उसकी अक्ल व फिक्र पर हमला और उसकी खुदपसंदी को मजरूह किया है और वो अपने अमल में कोई तगय्युर नहीं करेगा। इस्लाम ने मुआशरे की वहदत की हिफाजत के लिए ज़िंदगी के अंदर उसूल अदब की रियायत को ज़रूरी करार दिया है और ऐब जोई को जो तफरीक़े का सबब और दोस्ताना रवाबित के क़त करने की इल्लत है, हराम करार दिया है। फरजंदे रसूल हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक मोमिन को दूसरे मोमिन से इस तरह सुकून मिलता है जिस तरह प्यासे को ठंडे पानी से सुकून मिलता है। फरजंदे रसूल हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक इंसान के अखलाकी ऐब के इस बात के लिए यही बात काफ़ी है कि वो दूसरों के जिस ऐब को देखता है उसी ऐब को अपने यहाँ नहीं देख पाता, या ये कि दूसरों को जिस काम पर सरजनिश करता है वही काम खुद भी करता है, या अपने दोस्त को बेजा बातों से आज़ार पहुंचाता है। इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम्हारे नज़दीक सबसे बरगुजीदा तरीन उस शख्स को होना चाहिए जो तुमको तुम्हारे नक्स व ऐब की तरफ मुतवज्जे करे और तुम्हारी रूह व जान की मदद करे। हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अगर कोई दूसरों के अयूब तलाश करता है तो उसको पहले अपनी ज़ात से इब्तिदा करनी चाहिए। डॉक्टर हेलन शाख्तर कहते हैं, दूसरों की रफ्तार और गुफ्तार पर बेजा एतराज करने से बेहतर यह है कि उनकी मदद करें। जाहिल शख्स अपने अयूब को दूर करने के बजाय उसको छुपाने की कोशिश करता है। हम अपनी जहालत की वजह से अपने बहुत से अयूब से चश्मपोशी करते हैं और उन अयूब पर गफलत व तजाहुल का पर्दा इसलिए डालते हैं ताकि अपने नफ्स को धोखा दे सकें। सबसे ज़्यादा ताज्जुब यह है कि हम अपने ऐबों को तो लोगों की नज़रों से छुपाने की कोशिश करते हैं लेकिन उनके इसलाह की तरफ बिल्कुल नहीं सोचते, और अगर हमारा कोई ऐसा ऐब जाहिर हो जाए जिसके छुपाने पर हम कादिर न हों तो हज़ारों ऐसे उज़्र पैदा कर लेते हैं जिससे अपने नफ्स को राज़ी और दूसरों को बेवकूफ़ बना सकें, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों की नज़रों में इस ऐब की अहमियत कम कर सकें। حالانکہ ہم اس حقیقت سے غافل ہوتے ہیں کہ عیب چاہے جتنا ہی سبک ہو وہ مرور ایام کے ساتھ سنگین ہوتا جاتا ہے، جیسے بیج رفتہ رفتہ بہت بڑا درخت بن جاتا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ہر عقل مند پر لازم ہے کہ اپنے نفس کی بیماریوں کا احصاء کرے اور ایمان و عقیدہ اور اخلاق و آداب کے سلسلے میں نفس و روح کے مفاسد و رذائل کو حاصل کر لے، یا ان کو اپنے سینے میں محفوظ کر لے یا کہیں لکھ لے، تاکہ انہیں جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے اقدامات انجام دے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ محترم جناب شمشاد حیدر صاحب ولید پور مئو یوپی ہندوستان سے لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام پابندی سے سن رہے ہیں، ہمیشہ سے بہتر پروگرام نشر ہو رہا ہے اور دن بدن اس میں نکھار آ رہا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ آج کے زمانے میں اس قدر مذہبی و سیاسی اور سماجی پروگرام سننے کو مل رہے ہیں جو صداقت پر مبنی ہوتے ہیں، جبکہ ہر چینل اور ریڈیو پر گناہوں کی چاشنی کا سامان فراہم ہوتا ہے، لیکن ریڈیو تہران ان تمام گناہوں سے دور سچے دل سے پروگرام پیش کرتا ہے۔ ریڈیو تہران کے ہم شکر گزار ہیں۔ اور سامعین محترم شمشاد حیدر صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
شریک ابن عبداللہ نخعی دوسری صدی ہجری کے مشہور و معروف علماء میں سے تھے۔ وہ علم و تقویٰ کے میدان میں عدیم المثال تھے۔ عباسی خلیفہ مہدی ابن منصور کی دلی خواہش تھی کہ قاضی کا منصب ان کے سپرد کر دے، لیکن شریک ابن عبداللہ اپنے آپ کو ظلم و ناانصافی کی بنیاد پر قائم حکومت سے دور رکھنے کے لیے اس عہدے کو قطعاً قبول نہیں کرنا چاہتے تھے۔ خلیفہ کی یہ بھی خواہش تھی کہ شریک ابن عبداللہ کو اپنے بچوں کا خصوصی معلم مقرر کر دے، تاکہ اس کے لڑکے شریک جیسے مایا ناس عالم کی شاگردی میں علم حدیث میں مہارت حاصل کر لیں، لیکن شریک جیسا متقی و پرہیزگار عالم اس عہدے کو بھی قطعاً قبول نہیں کرنا چاہتا تھا۔ دراصل وہ اپنی آزاد اور سادہ زندگی سے پوری طرح مطمئن تھے۔ ایک دن خلیفہ نے انہیں دربار خلافت میں طلب کیا اور کہا، میں تمہارے سامنے تین چیزیں پیش کرتا ہوں اور تمہیں چاہیے کہ ان تینوں چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو منتخب کر لو، یا قضاوت کا منصب قبول کرو، یا میرے بچوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری سنبھال لو، یا تو آج دوپہر کا کھانا تم میرے ساتھ دسترخوان پر نوش کرو۔ شریک نے کچھ دیر تک غور کیا اور کہا کہ اس اضطراری ماحول میں میرے لیے تیسری چیز زیادہ آسان ہے۔ چنانچہ خلیفہ نے اپنے مخصوص باورچی کو حکم دیا کہ آج شریک جیسے مایا ناس عالم کے لیے لذیذ ترین غذا تیار کرو۔ خلیفہ کا حکم ملتے ہی شاہی خدمت گزاروں نے انواع و اقسام کی غذاؤں سے دسترخوان سجایا۔ شریک نے اس سے پہلے کبھی ایسی غذا نہیں تناول کی تھی، چنانچہ رنگا رنگ غذا دیکھ کر ان کی بھوک جاگ اٹھی اور انہوں نے خوب سیر ہو کر کھانا کھایا۔ ان کے کھانے کا انداز دیکھ کر خان سامہ نے خلیفہ کے کان میں آہستہ سے کہا کہ اب یہ شخص ہمارے چنگل سے چھٹکارا نہیں پا سکتا۔ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ شریک نے خلیفہ کے لڑکوں کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری بھی سنبھال لی اور قاضی کا عہدہ بھی قبول کر لیا، اور بیت المال سے ان کی تنخواہ بھی مقرر کر دی گئی۔ ایک دن تنخواہ کے لین دین میں خزانچی اور شریک کے درمیان کچھ جھڑپ سی ہو گئی تو خزانچی نے ان سے کہا کہ تم نے ہمارے ہاتھ گیہوں فروخت نہیں کیا ہے جو حساب و کتاب میں اتنا نخرہ دکھا رہے ہو۔ شریک نے جواب دیا، شاید تجھے نہیں معلوم کہ میں نے گیہوں سے قیمتی چیز فروخت کی ہے، یعنی میں نے تو حکومت کے ہاتھوں اپنا دین ہی فروخت کر دیا ہے۔
اور سامعین اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا. اجازت دیجئے, خدا حافظ.
سامعین ابھی آپ پروگرام صبح امید سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز, اور اب پیش خدمت ہے پروگرام یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے, لیکن پروگرام کے اس حصے میں میزبان حسین تقوی آپ سے اجازت چاہے گا, اور انشاءاللہ ہم شام کی نشریات کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں گے. جب تک کے لیے آپ تمام سامعین کو خدائے بزرگ و برتر کی پناہ میں سونپتے ہیں, تو سماعت فرمائیے پروگرام تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ یادوں کے جھروکے. جی ہاں سامعین, سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. گلشن نقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 31 اردی بہشت, 19 شوال اور 21 مئی کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. انیس شوال سن 434 ہجری قمری کو ایرانی نژاد معروف محدث فقی اور مورخ ابو زکریہ یحییٰ ابن محمد المعروف ابن مندہ پیدا ہوئے. آپ ابن مندہ خاندان کے آخری فرد تھے. ابو زکریہ نے شروع میں اپنے والد سے علم حدیث حاصل کیا, اس کے بعد اسلامی ملکوں کا سفر کیا. انہوں نے اپنے زمانے کے رائج علوم حاصل کیے, اس کے بعد تدریس اور تالیف کے کام میں مصروف ہو گئے. اس مسلمان مورخ کی بہت سی کتابیں موجود ہیں. اکیس مئی سن 1471 عیسوی کو جرمنی کے معروف فنکار البرشت ڈورر نورنبرگ شہر میں پیدا ہوئے. ادب اور فن سے متعلق اس جرمن فنکار کی سرگرمیاں جرمنی میں نشت ثانیہ کے آغاز میں اپنے عروج پر تھیں, اسی لیے انہیں اس تحریک کو آگے بڑھانے والوں میں اہم مقام حاصل ہے. 1528 میں ڈورر کا انتقال ہو گیا. اکیس مئی سن 1904 عیسوی کو فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا کا قیام عمل میں آیا. فٹ بال دنیا کا سب سے زیادہ کھیلا جانے والا اور سب سے زیادہ مقبول کھیل ہے. فٹ بال کے عالمی کپ کے مقابلے ہر 4 سال کے بعد فیفا یعنی فیڈریشن انٹرنیشنل دی فٹ بال ایسوسی ایشن کے تحت انجام پاتے ہیں. فٹ بال عالمی کپ نے جب اپنے سفر کا آغاز کیا تو اس میں 13 ٹیمیں شامل تھیں. اس کے بعد 3 ٹیموں کا اضافہ کر کے ان کی تعداد 16 اور سن 1978 میں 24 کر دی گئی. اب اس عالمی کپ میں 32 ٹیمیں حصہ لیتی ہیں. اکیس مئی سن 1970 عیسوی کو پاکستان کے ایک مشہور رہنما اور شاعر حیدر بخش جتوئی کا انتقال ہوا. وہ ضلع لاڑکانہ میں 7 اکتوبر 1900 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. حیدر بخش تعلیم مکمل کرنے کے بعد ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے. انہوں نے 1945 میں ملازمت سے مستعفی ہو کر ہاریوں یا کسانوں کی تحریک میں شمولیت اختیار کی. 1946 میں وہ سندھ ہاری کمیٹی کے صدر منتخب ہوئے. 1950 میں ان کی جد و جہد کے نتیجے میں حکومت سندھ نے قانون زراعت منظور کیا. 1969 میں ان پر فالج کا حملہ ہوا اور اسی مرض میں اس دار فانی سے کوچ کیا. حیدر بخش جتوئی سندھی زبان کے ایک اعلیٰ پائے کے شاعر بھی تھے. برے صغیر کی تحریک آزادی پر ان کی نظم آزادی قوم کے نام سے 1946 میں شائع ہوئی. یہ نظم کسی بھی مشرقی زبان کی طویل ترین نظم سمجھی جاتی ہے. اکیس مئی سن 1991 عیسوی کو ہندوستان کے سابق وزیر اعظم راجیو گاندھی ایک بم دھماکے میں مارے گئے. وہ 20 اگست سن 1944 عیسوی کو بمبئی میں پیدا ہوئے تھے. انہوں نے 40 سال کی عمر میں سن 1984 عیسوی میں اپنی والدہ وزیر اعظم اندرا گاندھی کے قتل کے بعد وزارت عثمہ کا عہدہ سنبھالا اور اس طرح وہ ہندوستان کے سب سے کم سن وزیر اعظم بن گئے. راجیو گاندھی پیشے سے ہوا باس یا پائلٹ تھے اور ہندوستان کی سرکاری انڈین ایئر لائنز سے وابستہ تھے. وہ سن 1980 میں اپنے چھوٹے بھائی سنجے گاندھی کی ایک ہوائی حادثے میں اچانک موت کے بعد جس کو اندرا گاندھی کا جانشین سمجھا جاتا تھا میدان سیاست میں آئے تھے. راجیو گاندھی سن 1984 سے 1989 تک وزیر اعظم رہے لیکن 1989 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات میں حکمران پارٹی کانگریس کو شکست ہوئی اور ان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دینا پڑا. سن 1991 میں ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے لیے جنوبی شہر مدراس کے نزدیک ایک گاؤں میں انتخابی مہم کے دوران 21 مئی سن 1991 کو ایل ٹی ٹی ای کی ایک خاتون ممبر نے خود کش بم دھماکہ کر کے راجیو گاندھی کو ہلاک کر دیا. اکیس مئی سن 2002 عیسوی کو مختلف ممالک میں پہلی بار مذاکرات اور ترقی کے لیے ثقافتی تنوع کا عالمی دن منایا گیا. اس عالمی دن کو منائے جانے کی تجویز یونیسکو نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کو پیش کی تھی. سن 2005 میں بھی اسی نوعیت کا ایک بیان یونیسکو کے اجلاس میں منظور ہوا تھا. یونیسکو کے اس اقدام سے انسانیت کی مشترکہ میراث کے طور پر زبانی اور ثقافتی تنوع کے لیے عالمی حمایت کی راہ ہموار ہو گئی. قابل ذکر ہے کہ انسانی میراث کے طور پر مختلف زبانوں اور ثقافتوں کے تحفظ پر تاکید کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ مغربی ثقافت اپنے وسیع تشہیراتی اثر و رسوخ کا استعمال کر کے بہت سی مقامی اور علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کو کمزور اور تباہ کر رہی ہے. سامعین اسی کے ساتھ یادوں کے جھروکے پروگرام ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ کلمۃ المعتصمین و مقالة المتحرزين و اعوذ بالله تعالى من جور الجائرين و كيد الحاسدين و بغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري.